الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. عرض کیا تھا کہ مال بری چیز نہیں ہے اگر حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے کمائی جائے اور صحیح راستے کے اندر اسے لگایا جائے تو یہ مال نعمت ہے. اور مال میں اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے تو یہ مال آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. یہ مال کے بارے میں اللہ تعالی کے یہاں سوال بھی ہونا ہے کہ یہ مال تم نے کمایا کس طرح اور کہاں سے کمایا اور یہ مال کو کس راستے کے اندر تم نے خرچ کیا، کہاں اس کا استعمال کیا. حدیث شریف میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہادر اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں کافی کام کیا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کو سراہا ہے اور ان کے کام کی تعریف کی ہے، ان کے عمل کو پسند کیا ہے. حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اللہ تعالی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مال بھی دیا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں اپنا جتنا مال ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں، میری تو ایک بیٹی ہے، زیادہ اولاد تو ہے نہیں، خرچ کر ڈالوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے، اور ان کی بیمار پرسی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی خبر لی جائے. ظاہری بات ہے کہ جس نبی نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں وہ خود اس پر عمل نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس یہودی لڑکے کے پاس بھی گئے جو کبھی کبھی سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا، اور آخری وقت وہ جوان کا چل رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی اور یوں کہا کہ بیٹا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ لے، اس کا اقرار کر لے. وہ بیچارہ آخری اسٹیج میں تھا تو اپنے ابا جان کو دیکھنے لگا، کیا کروں، باپ بھی سعادت مند تھا، کہا کہ حضور جو فرماتے ہیں بیٹا مان لے، تیری سعادت رہے گی. بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. تو آپ کا عیادت کے لیے جانا یہ بھی خیر کا اور بھلائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضور میں بیمار ہو گیا ہوں، مریض ہو گیا ہوں، اور خطرہ ہے کہ ہجرت کر کے گیا ہوں مکے سے، اور انتقال اگر مکے کے اندر ہو گیا تو آئندہ نسلیں جو ہے وہ مجھے تانا دے گی کہ وطن کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر وطن میں موت کیسی. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دینی علم کے حصول کے لیے اپنا وطن چھوڑا. وہ پشاور سے آگے چار سدا سے اس طرف رہتے تھے، دریائے سندھ کے کنارے پر ایک گاؤں آباد ہے بابڑا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو دینی علم کا ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، تو پشاور سے اجمیر پیدل آئے اور آ کر یہاں جو ہے مدرسے کے اندر، مدرسہ معینیہ عثمانیہ کے اندر داخل ہوئے اور ہجرت کی. اور ہجرت ایسی کی کہ لوٹ کر پھر کبھی بھی جو ہے وطن نہیں گئے، مزار راندیر کے اندر بن گیا. پوری زندگی جو ہے ایک مہاجر کی حیثیت سے گزاری، وطن عزیز میں لوٹ کر نہیں گئے، اجمیر میں پڑا، وہاں سے ناگور گئے، ناگور سے راندیر آئے، اور راندیر میں 55 سے زیادہ سال جو ہے ایک ہی مدرسے کے اندر خدمت انجام دی، جن میں سے 50 سال بخاری شریف پڑھائی، اور کئی سال جلالین شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، یہ تمام کتابیں یہاں تک کہ بیضوی شریف، یہ سب کتب جو ہیں ان کے زیر درس رہی ہیں. تو اس کو اصل میں ہجرت کہتے ہیں کہ مہاجر جو ہوتا ہے وہ وطن میں نہیں جاتا، ہجرت کر کے کہیں اور ہی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میری موت کہیں مکے میں نہ آ جائے. حضور نے فرمایا وہ بیچارہ سعد ابن خولہ، یہ ایک صحابی ہیں، وہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے لیکن یہاں مکہ مکرمہ میں آ کر بیمار ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے. حضور نے ان کے لیے ترحم کے جملے استعمال فرمائے اور رحم کھانے اور ترس کھانے والے کے بیچارہ سعد ابن خولہ ہجرت کر کے چلا تھا لیکن اتفاق سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں انتقال کر گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی کہ سعد تمہاری موت ابھی نہیں آئے گی، تم انشاءاللہ چنگے ہو جاؤ گے، تم تندرست ہو جاؤ گے، صحت یاب ہو جاؤ گے. اور جب تک ایک قوم کو تمہاری ذات سے نفع نہ پہنچ جائے، پیشنگوئی فرمائی، جب تک ایک قوم کو تمہاری ذات سے نفع نہ پہنچ جائے اور ایک قوم کو تمہاری ذات سے نقصان نہ پہنچ جائے، نفع تو مسلمانوں کو پہنچے گا اور نقصان پہنچا عراق والوں کو، تو جب تک یہ نہ ہو جائے اور تیرے ہاتھ پر اللہ ملک فتح نہ فرما دیں، وہاں تک تو دنیا سے جانے کا نہیں ہے. تو مکہ مکرمہ میں تو طبیعت ٹھیک ہو گئی، حضور کی دعا سے صحت یاب ہو گئے. اب یوں کہا کہ حضور میرے پاس مال ہے، وہ مال کا میں کیا کروں، اللہ کے راستے میں سب کھپا دوں مال؟ حضور نے فرمایا کتنا دینا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں دو تہائی مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں. تمہاری اولاد ہے؟ جواب دیا ہے، ایک بیٹی ہے. فرمایا اس کے لیے؟ تو کہا وہ ایک تہائی جو ہے وہ بیٹی کے لیے رہے گا اور دو تہائی میں خرچ کر کے جاؤں اپنے ہاتھ سے. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر. تو سرکار پھر ایسا کروں کہ آدھا مال لڑکی کو دے دوں اور آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں؟ فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو کیا کروں حضور؟ فرمایا کہ ایک تہائی مال یہ اللہ کے راستے میں دے دو. وصیت جو جاری ہوتی ہے مال کے اندر مرنار کی، وہ ایک تہائی، ون تھرڈ پارٹ آف دی ویلتھ جو ہے اس کے اندر وصیت جاری ہوتی ہے، اور باقی جو دو تہائی ہے وہ تم اپنی بیٹی کو دے دو. اور پھر سرکار نے جملہ استعمال فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو، مال ہے تمہارے پاس اور مالدار چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ مال دے ڈالا اور تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کی دست نگر بن گئی اور لوگوں کے دروں پر جو ہے اور لوگوں کے پاس بھیک مانگنے والی رہی. جب مال ہے تو اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ اور اپنا مال ان کو دے کر جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ مالدار ہونا برا نہیں ہے. اور اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جانا بھی برا نہیں ہے۔ مال کی حیثیت بھی سامنے آ گئی اور مال کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، مال کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنے حصے میں وصیت کرنی ہے اور کتنا حصہ ترکہ میں رہے گا اور رشتہ داروں میں کون کون ہے جن کو ملے گا، اس کی تفصیل آپ کو قرآن کریم میں ملے گی آیت المیراث کے اندر، اور اس کے علاوہ تفصیل کے لیے دیکھنا ہو تو کتب احادیث دیکھ سکتے ہیں اور کتب فقہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے مال کی حیثیت کیا ہے، اسلام نے مال کو برا نہیں کہا ہے، یوں فرمایا ہے کہ مال نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے آئے اور جائز طریقوں کے اندر استعمال ہو جائے۔ اب ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مال حلال ہے کہ حرام۔ تو پوچھا گیا کیسے پتا چلتا ہے، فرمایا اگر اس کا مال خیر کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، بھلائی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اسراف کے اندر استعمال نہیں ہوتا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے۔ جس کا مال حلال طریقے سے آئے گا وہ حلال طریقوں میں جائے گا، اور جو ناجائز راستوں سے آئے گا وہ ناجائز راستوں میں چلا جائے گا۔ کتنا بڑا اصول بیان کیا، غوث اعظم روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، ہر روز نیا جوڑا، دنیا کے بڑے بڑے مالدار بھی جو ہے روزانہ نیا جوڑا تو نہیں پہنتے، روزانہ نیا جوڑا پہنتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو فقیر آدمی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اور یہ روزانہ نیا ڈریس اور روزانہ نیا جوڑا یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو وہ شکر اس طریقے سے بجا لاتا ہوں کہ ایک مالدار آدمی ہے، غروب آفتاب سے پہلے نیا جوڑا بنا کر میرے لیے بھیج دیتا ہے، دوسرے دن اس کو پہنتا ہوں اور پہلے دن والا صدقہ کر دیتا ہوں، تو یہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ مجھ پر احسان کرتا ہے، روزانہ نیا جوڑا تیار کر کے 360 دن کے لیے 360 جوڑے جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے، اور میں جو ہے پہن کر دوسرے دن صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرے دن نیا جوڑا پہنتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ کے اندر بہت قیمتی عود جلتا تھا، عود جانتے ہیں نا آپ، بہت مہنگا ہوتا ہے، 100 روپیہ تولہ سے لے کر 2 لاکھ روپیے تولے تک کا عود آتا ہے، لیکن عود کی پہچان ہونی چاہیے، پھر اس کی لکڑیاں آتی ہیں، اس کو جو ہے رکھ کر جلاتے ہیں تو اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو حضرت کی جو درسگاہ ہے اس کے اندر قالین جو ہے وہ بڑا شاندار، اور حضرت کی درسگاہ کے اندر وہ حدیث کی درسگاہ تھی، اس بنا پر دھونی عود کی جلاتے تھے، تو وہ بھی بڑی مہنگی اور بڑی قیمتی۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسی شاہی کر و فر اور حشم خدم کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، تو نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ تعالی کا شکر بجا لانا، اور نعمتوں میں بندوں کے اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا اور ان کو بجا لانا، یہ بڑا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اسلام نے مال کی حیثیت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دو طرح کے انبیاء کرام رہے ہیں، ایک انبیاء کرام وہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت اور حکومت اور اقتدار عطا فرمایا، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے پاس تکیہ بھی نہیں رکھا، نہایت زہد کے ساتھ زندگی گزاری، ان کا اختیاری زہد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزائن کی چابیاں پیش کی گئی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے عبدیت چاہیے نبوت کے ساتھ، ملوکیت حاکمیت اور مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن اے اللہ تم مجھے روٹی عطا فرمائے تو میں تیرا شکر بجا لاؤں۔ بہرحال مال کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ صحابہ میں بھی دو شانیں تھیں، ایک ابو ہریرہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کا لقمہ بھی نہیں ہے، بھوک کا انتہائی عالم ہے، علم حاصل کرنے آئے ہیں اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے، صفہ میں رہتے ہیں اور کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، تین دن گزر جاتے ہیں فقر و فاقہ کے ساتھ، اور پیٹ میں کھجور کی ایک پیشی بھی نہیں جاتی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم ہے، اور آئے ہیں کیوں؟ علم حاصل کرنے آئے ہیں، اور علم کا حصول ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ ہمیشہ سنایا کرتے تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں، جن کی موطا امام مالک مشہور ہے، ان کے یہاں ان کا ایک شاگرد آیا جس نے موطا سنی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے دو مرتبہ۔ ایسے کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ سے کتابوں کو دو مرتبہ پڑھا ہے۔ دیوبند میں بھی ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے کئی کئی مرتبہ ایک کتاب اپنے استاد سے پڑھی ہے۔ تو ایسے لوگوں میں محمد فربری بھی ہیں، یہ فربر کے رہنے والے ہیں، بخارا کے قریب ایک جگہ ہے فربر، وہاں کے رہنے والے ہیں محمد فربری۔ تو یہ محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری جو ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جوانی کے اندر جو ہے وہ بخاری پڑھی، پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے آئے بخاری شریف، اور دوبارہ جو ہے بخاری پڑھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد 60 سالوں تک بخاری شریف کا درس دیا۔ اس لیے نسخے جو ہیں بخاری کے، اس میں یہ فربری کا نسخہ بھی جو ہے شامل تھا۔ اب تو دوسرے نسخے آ گئے ہیں، ابو ذر کے اور دوسرے نسخے سب آ گئے ہیں، لیکن پہلے یہ فربری کا نسخہ مشہور تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کے شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ مسمودی الاندلسی، اندلس کے رہنے والے تھے، وہ دوسری مرتبہ موطا سننے کے لیے آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں، اور مدینہ منورہ میں رہ کر انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا ہے اور درس حدیث دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا۔ مدینہ منورہ میں اونٹ ہوتے ہیں، گدھے بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہاتھی جو ہے یہ عرب کی چیز نہیں ہے، لیکن کہیں سے آ گیا تھا ہاتھی۔ تو دیکھنے کے لیے سب طلبہ پہنچ گئے، طلبہ بڑے ذوق رکھنے والے، بڑے شوقین ہوتے ہیں، لہذا سب ہاتھی دیکھنے پہنچے درسگاہ خالی، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے درسگاہ کا چکر لگایا، چکر لگایا تو دیکھا کہ سب طلبہ غائب ہیں، تو یحییٰ ابن یحییٰ موجود تھے، وہ کتاب دیکھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے. ان سے پوچھا یحییٰ یہ طلبہ کہاں گئے؟ جواب دیا کہ ہاتھی دیکھنے گئے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ جواب دیا حضرت میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، ہاتھی میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے، آپ سے کسب فیض کرنا ہے، آپ سے فیض اٹھانا ہے، آپ سے علم حاصل کرنا ہے، میں تو اس غرض سے آیا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا جاؤ نا بازار میں کچھ تجارت کرو، کماؤ، پیسے بناؤ. نہیں کرتے ایسا. اور میں حضور میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کی باتیں سننے آیا ہوں، آپ کے ارشادات سننے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کرنا، بس یہی میرا مقصد ہے. لیکن سرکار ایک کام کیجئے، مجھے حافظہ بہت کمزور ہے، میرا میموری جو ہے بہت کمزور ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کے ارشادات یاد کرتا ہوں ذہن سے نکل جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے. کیا چاہتے ہو؟ بس آپ فرمائیں اور میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے آپ کی ادائیں، آپ کی باتیں، بس میرے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں، اس کے لیے کچھ کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے بیٹھے تھے سرکار اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا اچھا یہ چادر پھیلاؤ جو تم نے اوڑھ رکھی ہے نا، یہ چادر پھیلاؤ. پھیلا دی. پھر سرکار نے تین لپیں بھری اور تین چلو بھر کر ان کی چادر کے اندر ڈالا. اب یوں کہا کہ اس کے چاروں کارنر کو جمع کرو اور یہ چادر کو سینے سے لگا لو. لگا لیا؟ کہا ہاں، میں نے اپنے سینے سے یہ چادر آپ کے حکم کے مطابق لگا دی. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کا کوئی ارشاد میرے ذہن سے غائب نہیں ہوا. بادشاہ نے ایک مرتبہ امتحان کے لیے بلایا اور پیچھے لکھنے والوں کو چپکے سے بٹھایا، جیسے ہیڈن کیمرا ہوتے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے ان کو پیچھے بٹھایا پردے کے، اور یوں کہا مجھے 100 حدیثیں ذرا سنا دیجئے نا حضور کی. تو انہوں نے فر 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 100 حدیثیں سنا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب یاد تھی، 5374 روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ ہے، یاد ہے. ہماری جو ہے کم نصیبی ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد نہیں کرتے، ہمارے طلبہ یاد کرتے ہیں. محفوظات کا ایک سلسلہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کی جاتی ہیں. جیسے جیسے قرآن یاد کیا جاتا ہے نا، اس طرح احادیث بھی یاد کی جاتی ہیں. احادیث جو ہے نا 2 لفظوں سے لے کر 10 لفظوں تک کی آج کل سیٹ کر کے رکھی گئی ہے، آپ کے واٹس ایپ پر بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ کے نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا. 2 بول کی حدیث، 3 بول کی حدیث، 4 لفظوں کی حدیث، 5 لفظوں کی حدیث، ایسی احادیث کا سلسلہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 600,000 حدیثیں یاد ہے، امام ابو داؤد کو 400,000 حدیثیں یاد ہے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 40,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا حافظہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو دیا. ان کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تمام انہوں نے لکھی ہے، صرف 40 سال کی عمر کے اندر کمپلیٹ کر دیا، 40 سال کے بعد انہوں نے کچھ نہیں لکھا، 40 سال کے بعد صرف عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور لکھنا اور قلم بالائے طاق رکھا، جب جو لکھنا تھا وہ سب اس زمانے میں لکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثیں سنائی، ایک عرصہ گزر گیا، 3 سال کے بعد بادشاہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ جنہوں نے حدیثیں لکھی تھی ان کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نے آج سے 3 سال پہلے مجھے ترتیب وار 100 حدیثیں سنائی تھیں، وہ سنا سکتے ہیں دوبارہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ترتیب سے سنا سکتا ہوں، سناؤ؟ کہا سناؤ۔ پیچھے وہ لوگ جو ہیں نوٹ کر رہے تھے اور رائٹ کے نشان بنا رہے تھے۔ 100 حدیثیں 3 سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دہرائی، لفظ کا بھی فرق نہیں، ترتیب کا بھی فرق نہیں، زبر زیر کا بھی فرق نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا کہ حافظہ اتنا کمزور ہو مضبوط ہو گیا کہ اب جو ہے کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولتے نہیں ہیں۔ ارے بھوک کا عالم کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کا عالم کیا ہے؟ کتنے بھوکے رہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لوگ گردن کے اوپر جو ہے پیر رکھ کر جاتے ہیں۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے روٹی کا سوال نہیں کیا، ان سے کھانے کا سوال نہیں کیا، کوئی علمی سوال کیا کہ جب میں سوال کروں گا تو میرے سوال پوچھنے میں ویکنیس ہوگی، بولنے میں بھوکا ہوتا ہے آدمی تو کمزوری ہوتی ہے، تو میری کمزوری بھانپ لیں گے اور گھر لے جا کر کھانا کھلائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ دھیان نہیں دیا، شاید وہ بھی اتنے ہی بھوکے ہوں۔ پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوشچن علمی کیا، کھانے کا سوال نہیں کیا۔ یہ بندوں سے مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، لیکن سوال کیا علمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی جلدی میں ہوں، میں بھی بھوک کا مارا ہوں، ابھی جو ہے جواب نہیں بن سکتا۔ تیسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تم پیاسے بھی ہو، تم بھوکے بھی ہو، تمہارے سوال سے اندازہ ہوا کہ تمہیں حد سے زیادہ بھوک لگی، آقا نے سمجھ لیا۔ وہ دو حضرات نہیں سمجھ پائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ چلو میرے ساتھ گھر چلو، دیکھتے ہیں گھر کے اوپر کچھ ہے کہ نہیں۔ وہ گھر پر پہنچے اور پوچھا کہ کچھ بھیجا گیا ہے کسی کے یہاں سے کچھ؟ گھر میں تو کوئی اسٹور ہوتا نہیں تھا، گھر میں کوئی فریز نہیں تھے، گھر میں جو ہے بڑے بڑے فریزر نہیں تھے جس کے اندر 1 مہینے کے سموسے محفوظ کیے جاتے ہوں اور جس کے اندر جو ہے کٹلیٹس 2-2 مہینے کے جو ہے فریز کیے جاتے ہوں اور 6 مہینے کا گوشت بھر کے رکھا جاتا ہو اور بچا ہوا کھانا رکھا جاتا ہو، یہ کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں، خالی گھر ہے۔ ارے عالم یہ ہے کہ کبھی کھجور تلاش کرتے ہیں تو 1 کھجور گھر کے اندر آقا کے ملتی ہے، کبھی 2 کھجور ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ کسی نے کہا گھر میں سے کہا کہ دودھ کا 1 پیالہ آیا ہے، بھائی پہلے تحقیق صدقے کا ہے کہ ہدیے کا ہے، ہدیے میں دودھ بھیجا گیا ہے کہ صدقے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کہا نہیں یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، ہدیہ کسی نے بھیجا ہوا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ایک کام کرو، جا کر صفا میں اپنے مدرسے میں دیکھو کتنے طلبہ ہیں، تمہاری طرح ان لوگوں کا بھی حال ہوگا، ان کا بھی کھانے کا بیچاروں کا کوئی نظام نہیں ہے، راستے میں جاتے جاتے ابو ہریرہ نے سوچا کہ ایک تو پیالہ ہے اور اوپر سے طلبہ کو بلانے بھیج رہے ہیں اور خود سرکار جو ہیں وہ بھوکے ہیں، لیکن آقا کا حکم تھا اس لیے چلے گئے۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل تفصیل عرض کریں گے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وحشنا یوم القیامة مع الابرار۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين۔ اللهم احفظنا بالاسلام قائما، اللهم احفظنا بالاسلام قائدا، اللهم احفظنا بالاسلام راقدا، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدا، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى ومن بطن لا تشبع ومن هؤلاء الاربع۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عوره وذنب وخطيه۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله۔ اللهم اجرنا من النار يا مجير، اجرنا من النار يا مجير، اجرنا من النار يا مجير۔ اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين اخلاقنا بنور القرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن۔ يا حنان ويا منان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے عبادات اعمال اپنے فضل سے قبول فرما، اور اے الہ العالمین رمضان کے بعد بھی طاعات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عبادات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری یادوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، تیرے یادوں سے بھری ہوئی زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین۔